سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. پھر نعرہ مستانہ ہاں اے دل دیوانہ، پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ، پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ، زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ، پھر نعرہ مستانہ پھر نعرہ مستانہ پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ، زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ. زنجیر علائق مانے اللہ کے علاوہ جو غیر ضروری تعلقات ہیں، غیر ضروری تعلقات میں یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، کام کاج چھوڑ دے، ماں باپ کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے. غیر ضروری تعلق وہ ہے جو اللہ سے دور کر دے، بس اس سے جو ہے جان چھڑانی ہے. کتنے اگر صبح سے لے کے شام تک محاسبہ کریں، روزانہ محاسبہ کرنا چاہیے. یہ بزرگوں نے اصول بتایا ہے کہ روزانہ اپنا محاسبہ کیا جائے کہ ہم صبح سے لے کے رات تک ہم نے کیا کیا کام کیے، کتنے کام شریعت کے مطابق کیے، سنت کے مطابق کیے، کتنے کام شریعت کے خلاف کیے، کتنے کام ضروری کیے، کتنے غیر ضروری کیے. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اگلے دن کے پچھلے دن کے مراقبے اور محاسبے سے نصیحت ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو آیا ہے تو سوا ایک مقصد کے اور کوئی مقصد نہیں، تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد رکھنا. اور اللہ کی یاد کی حقیقت کیا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا. کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے، کوئی زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکلنے پائے، کوئی ہمارا سر سے لے کر پیر تک جو ہے کوئی بال بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ. یہ ہے اللہ کی یاد کی حقیقت، اللہ کو راضی رکھنا. بس یہی ایک مقصد ہے. ہمارا خلق الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مگر اپنی یاد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے. تو اس کے علاوہ جو حقوق واجبہ ہیں، جیسے بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کی تربیت ہے، ان کی دیکھ بھال ہے، ان کا پیٹ پالنا ہے، معاش کے لیے جانا ہے، تو ضروری کام کر کے فوراً پھر اللہ کی یاد میں لگ جائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک متوسلین میں سے تھے حکیم صاحب، ان کا مطب تھا اسلام آباد میں پٹی میں، تو حضرت نے ان کا نقشہ کھینچا کہ وہ ایک شعر بھی فرمایا ان کے بارے میں کہ یوں تو پگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا، اور جو مچھلی کو دبوچا تو تیرا حال کھلا. بگلا مچھلی کے شکار کے لیے بالکل بت بنا رہتا ہے بے حص و حرکت، اور آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں تقریباً، وہ ایسی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، جیسی مچھلی قریب آتی ہے فوراً اس کو دبوچ لیتا. تو ایسی وہ حکیم صاحب بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور جیسے کوئی مریض آیا جلدی جلدی دوا لکھی، سب دیکھا دوا لکھی، اور بس اس کو جلدی سے لاؤ جلدی پیسے دو، پیسے لیے پھر اللہ اللہ کا مشورہ دیا. تو اللہ کی یاد کثرت سے ہو، اور یاد کی حقیقت میں نے بتا دی کہ یاد صرف ایک طرح کی نہیں ہوتی کہ ہر وقت تلبی لے کے بیٹھے ہیں نماز، بلکہ اللہ کو راضی رکھنے کی جستجو، اللہ کو راضی رکھنے کی فکر. یہاں حضرت حوصلہ دلا رہے ہیں، پھر نعرہ مستانہ. اگر ابھی تک غفلت سے زندگی گزر رہی، اگر ابھی تک کوتاہیاں ہو رہی تھیں، تو اب پھر نعرہ مستانہ مارو، عاشقانہ نعرہ مارو، اور پھر اس کام میں جٹ جاؤ جس کام کے لیے آئے تھے. اور یہ کام جو ہے یہ غیر ضروری تعلقات کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. زیادہ مل جل رکھنا، زیادہ دوستیاں رکھنا، زیادہ رشتہ داریاں نبھانا، اس کی فلاں رسم میں چلے جا رہے ہیں، فلاں شادی میں چلے جا رہے ہیں، دنیا میں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا. جو ضروری تعلقات ہیں وہ تو حقوق واجبہ، ان کو تو ادا کرنا ہے، اس کی تو پوچھ ہوگی اگر نہیں کیا تو. لیکن یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے ذمے کون سے حقوق واجب ہیں، اور کون سے غیر ضروری ہیں، کون سے مباح ہیں، کون سے غیر ضروری ہیں، اور ان کاموں میں کتنا لگنا چاہیے. تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ دوستیاں نبھانے میں، زیادہ رشتہ داریاں نبھانے میں جو ہے وہ اللہ کی یاد سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، اور یا تو پھر اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ آپ اللہ کی یاد کے قابل نہیں ہے. لہذا شیخ نے جو معمولات بتائے وہ تو دور کی بات ہے، جماعت کی نمازیں غائب ہو رہی ہیں، رات رات کو فلاں سے مل کے آ رہے ہیں، شادی بیاہ میں سو کے آ رہے ہیں، ایک ایک دو دو بج رہے ہیں، صبح فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں. یہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ نماز، فرائض، واجبات، سنت موقع کی پوری پوری حفاظت ہو، اور شیخ نے جو معمولات تسبیحات بتائے ہیں اس کا پورا اہتمام ہو. بہت سے سالکین کا راستہ اسی لیے طے نہیں ہو پاتا، وہ کہتے ہیں ہم تو کیا بات ہے کہ شیخ بتاتا ہے کہ اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک اگر اللہ کا نام لے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایسا معلوم ہو کہ گویا زمین سے آسمان تک وہ اپنا نام ہو، یعنی ایسی لذت اللہ کے نام میں. تو کیا بات ہے کہ ہمیں یہ لذت نہیں آتی، ہمیں یہ بات محسوس ہی نہیں، اور نہ وہ ہمیں شیخ بتاتا ہے. شیخ سادی فرماتے ہیں جو حافظ گشت بے خود کے شمار بھائی جو مملکت کا سو کہہ رہا، فرمارے ہیں کہ اللہ کا نام جب میں محبت سے لیتا ہوں اور اللہ کو یاد کرتا ہوں تو میرے دل کو وہ لذت آتی ہے کہ میں ایک جو کے بدلے کاؤس اور گہ کی بڑی بڑی سلطنتیں ان کو خریدنے کے لیے جو بھی دینے پڑتی ہیں، یعنی اللہ کی محبت کا ایک ذرہ جو مجھے حاصل ہے وہ بھی دینے کو میں تیار نہیں ہوں. جو محبت مجھے حاصل ہے، جو اللہ کا قرب مجھے حاصل ہے، یہ جو میرے قرب کی سلطنت ہے اس میں سے ایک جو بھی میں کے بدلے، یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد کو اتنا بھی کم کر کے میں بڑی سے بڑی سلطنت کو لینا نہیں چاہتا. ٹھکرا لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، وہ بات پیدا نہیں ہو رہی. معلوم ہوا کہ شیخ کی تعلیمات سے انحراف ہے کہ نہ نگاہ کی ویسی حفاظت ہو رہی ہے، نہ گناہوں سے حفاظت ہو رہی ہے، نہ زبان سے حفاظت ہو رہی ہے، اور اپنے اخلاق اور کردار بھی بگڑے ہوئے ہیں، ان کو سنوارنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ساتھ میں پھر یہ ذکر بھی چھوڑا ہوا ہے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو معمولی سب کر لیا، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا. اس لیے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا. فرمایا کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے، اور ایک دفعہ ہمارے حضرت نے فرمایا ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا کر دب لیتا ہے، پہنچا ہی دیتا ہے. یعنی ممکن نہیں کہ ایک آدمی روز اللہ کو یاد کرے اور پھر وہیں کہیں بیٹھا. ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کو جذب فرماتے ہیں، بھیج دیتے ہیں. شیخ کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا تو یہ شیخ کے ساتھ ناانصافی اور ظلم، اور شیخ کے ساتھ ناانصافی ظلم کیا ہے؟ اپنے ہی ساتھ ظلم ہے، اپنا راستہ ہی طے نہیں ہوتا. اس لیے شیخ کی تعلیمات کو اہتمام سے اور فکر کے ساتھ اور التزام کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. اور بات یہ تھی کہ ضروری غیر ضروری تعلقات سے جب تک پرہیز نہ کرے گا اللہ کا راستہ طے نہ ہوگا، وقت ہی نہیں ملے گا، اور اگر وقت لگا کے آیا بھی تو تھک اتنا جائے گا کہ اب کچھ کرنے کا دم نہیں رہے گا، اور اگر کرے گا بھی تو بالکل بے کیف کرے گا. حضرت نے فرمایا کہ کمن بھی اور کیفن بھی، ذکر جو ہے کمن بھی پورا ہو کیفن بھی پورا ہو. کیا مطلب؟ کہ یعنی دل بھی لگائے ذکر میں اور اس کی تعداد بھی پوری کرے، جو تعداد بتائی گئی. ہاں کوئی بیمار ہے اور شہر نے اجازت دی ہے کہ آپ کم کر لیں ذکر، وہ اور بات ہے، تو لیکن جو تعداد مقرر کی گئی ہے اس کو پورا کریں. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے، ارے بھائی اتنا نیچی ہو گئی ہے، آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ کو لا کے پانی کوئی پلا رہا ہے تو ٹھنڈا پانی ہے خوب، لیکن ایک چمچہ ہے تو پیاس کیسے بجھے گی؟ پانی کیف تو صحیح ہے، کیفن ٹھیک ہے، کیفیت اس کی ٹھنڈک والی ہے، ٹھنڈا ہے، لیکن مقدار اس کی ایک چمچ ہے، مقدار کم. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا نام کیفیت سے تو لیا لیکن تھوڑا لیا، کام نہیں بنے گا. ایسے ہی اگر پانی تو پورا گلاس بھر کے بلکہ لوٹا بھر کے لا دیا لیکن ٹھنڈا نہیں گرم پانی ہے تو پھر پیاس کیسے بجھے گی، کیسے مزہ آئے؟ تو اللہ کا ذکر جب کرو تو کیفن بھی اور کم من بھی، کم مانے مقدار، کم من بھی کیفن بھی، یعنی دل لگا کر ذکر کریں، محبت کے ساتھ اللہ کا نام. اور محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچا. اگر محبت نہ معلوم ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر سے پہلے دو منٹ مراقبہ کرے اللہ کے احسانات کے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، بزرگوں سے تعلق نصیب فرمایا اور صحت دی، ہاتھ پیر سلامت رکھے، سلیم الاعضاء بنایا، لنگڑا لولا نہیں بنایا، نابینا نہیں بنایا، اور چھت دی، کپڑے دیے، کھانا پینا دیا، رزق دیا، اولاد دی، جو بھی نعمتیں اس کو سوچا کہ میں روزہ، تو اس سے محبت پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے احسان پھر ان شاء اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ گناہوں سے پوری حفاظت، گناہ کرنے سے ذکر کے سارے اخبارات ضائع ہو جاتے. پھر نعرہ مستانہ، پھر نعرہ مستانہ اہل دیوانہ، پھر نعرہ مستانہ اہل دیوانہ، زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ، زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ، پھر عرش بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو، پھر عرش بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو. عرش بدامہ مانے دامن، آنسوؤں سے تر ہو جانا، دامن آنسوؤں سے تر ہو جانا. پھر عشق بدا ہو پھر چاک گریباں ہو، پھر سہر نوردی کا دورہ کوئی افسانہ، پھر سہر نوردی کا دورہ کوئی افسانہ. پھر عشق سہر نوردی مانے جنگل جنگل اللہ کی محبت میں پھرنا، کریا کریا کچھ کچھ اللہ کی محبت میں پھرنا، جو اللہ کی محبت حاصل ہے اس کو پھیلانے کی طرف بھی ہو. پھر عشق بدانا ہو پھر چاک گریباں ہو، پھر سہر نوردی کا دورہ کوئی افسانہ، کیوں رشک گلستان ہے خاموشی ویرانہ، کیوں رشک گلستان ہے خاموشی ویرانہ، سہرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ، سہرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ. اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں گلشن بن جاتے ہیں، اگرچہ ویرانہ بھی ہو لیکن چونکہ اپنے قلب کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کا گلستان لیے ہوتے ہیں، جو صحرا میں بھی جاتے ہیں، جنگل میں بھی جاتے ہیں، وہ گلشن ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ حال ہے، ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے ایک دن رات کو، حضرت میر صاحب سے فرمایا کہ جنگل جانے کا جی چاہ رہا ہے اور کسی کو خبر نہ کرنا، تنہا جانے کو دل چاہ رہا ہے. محبت میں عاشقین ہر وقت ارد گرد رہتے ہیں، سنگل لیتے رہتے ہیں، اور جو غافل ہوتے ہیں وہ غفلت کی نیند سوتے ہیں. عالم ہے کہ بے لاکھ بڑا سوتا ہے، عالم ہے کہ بے لاکھ بڑا سوتا ہے، غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے. اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے. جس کو اللہ کی محبت تھوڑی سی بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی محبت حاصل کسی ایسے ہی اللہ والے سے ہوتی ہے جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو. فرمایا کہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے. آگ گھر سے گھر کو لگتی ہے، اور اللہ کے عشق و محبت کی آگ سینے سے سینے میں لگتی. جب تک کسی اللہ والے عاشق کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہ ہوگا، اس سے تعلق نہ ہوگا، اصلاح و تربیت کا تعلق اس کے پاس آنا جانا نہ ہوگا، اس وقت تک اللہ کی محبت نہیں حاصل ہوگی. مشاہدہ یہی ہے اور تجربہ بھی بزرگوں کا یہی ہے، اور قرآن پاک کا منشور بھی یہی ہے. کونوا مع الصادقین جو فرمایا کہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو، سچے لوگوں کے پاس بیٹھو، متقین کے پاس بیٹھو، ان سے اللہ کی محبت حاصل ہو. جب تک کسی اللہ والے کے پاس جانا آنا نہ ہوگا، اللہ کی محبت اس کو حاصل نہیں ہوگی. تو حضرت والا جب روانہ ہوئے وہاں سے، اپنے رہائش گاہ سے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ پچاس پچاس گاڑیاں جو ہیں خود بخود پیچھے چلی جا رہی ہیں، اور جنگل میں جہاں پڑاؤ کیا وہاں ایک گلشن آباد ہوگی، ویرانہ تھا بالکل، وہاں اللہ کی محبت میں آئے ہوئے عاشقین وہاں جمع ہوتے ہیں. تو جو عاشقین ہوتے ہیں وہ تاک جھانک میں لگے رہتے ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہاں بے شک ہے نا، تھوڑی دیر کو ہم اچھا آئے نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات، کوئی بات آرام سے رہے. تو کیا بات ہو رہی تھی، ہاں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شہر کے ساتھ جب رہو تو تاک جھانک کرتے رہو، دور دور مت رہو. مولانا رومی کا شعر بھی حضرت سناتے تھے، دور چون چے نشستی دور چون بیگانہ تھا، اندر آ در حلقے دیوانہ. یہ بیگانوں کی طرح دور دور نہ بیٹھو، ہر سب سے الگ ہو کے نہ بیٹھو، پاس رہے قریب رہے. بعضے لوگ دیکھا کہ ساتھ تو بظاہر ساتھ ہیں لیکن دور دور رہتے ہیں. دور دور رہنا جو ہے بیگانگی کی علامت ہے، بیزاری کی علامت ہے. اگر شہر سے محبت نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے، تو کوئی اور شہر پکڑو. لیکن اگر مناسبت کا دعویٰ بھی ہے، محبت کا دعویٰ بھی ہے، تو اس کے قریب رہنا چاہیے، ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ چپکے رہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو 17 برس اپنی زندگی جنگل میں گزاری اپنے بوڑھے شہر کے ساتھ. 17 برس کی تقریباً عمر تھی، 17, 18, 20 سال، اور وہ عمر اپنے شہر کے ساتھ جو 70 برس کے تھے اس وقت، حضرت شہر پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ 17 برس حضرت نے جنگل میں اس طرح گزارے کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت کا نام لے کر کہ یہ میرے ساتھ اس طرح رہتے ہیں جیسے ماں کے ساتھ دودھ پیتا بچہ رہتے ہیں. اگر کچھ سیکھنا ہے، کچھ لینا ہے شہر کے شہر سے، تو شہر کے ساتھ چپکے رہنا پڑتا ہے اور سنگن رکھنی پڑتی ہے. اس وقت شہر کیا کر رہے ہیں، جاگ رہے فوراً چلے جاؤ اگر آرام کا تقاضا نہیں، اور اگر آرام کر رہے تو ٹھیک ہے، لیکن سنگن لیتے رہو، تاک جھانک میں رہو کہ شہر کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. جیسی موقع ملے ہو اس کے ساتھ رہو. دور دور رہنا بیگانگی کی علامت ہے. فرمایا چھ نشستی دور تو بیگانے، بیگانوں کی طرح دور دور کیوں بیٹھتے ہو، اندر آ کر حلقہ دیوان کا. راستہ دیوانگی سے طے ہوتا ہے اللہ. یہ الگ تھلگ رہنے سے راستہ اپنے کو بنانا، اپنے کو خود سمجھنا، اس کی علامت ہے. اور محتاجوں کی طرح شہر کے ساتھ چپکے رہنے والے کا کام بنتا ہے. دیوانہ دیوانہ وار جو ہے رہے، والہانہ رہے، عاشقانہ رہے، سب کا بس.
کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ، کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ، صحرا کی طرف شایا پھر ہے رخ دیوانہ، صحرا کی طرف شایا پھر ہے رخ دیوانہ، پھر نعرہ مستانہ ہے دل دیوانہ، زنجیر اللہ پر پھر ضرب و رندانہ، دستے رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا.
قید خانہ، زندہ مانے قید خانہ، یعنی دنیا اللہ کے عاشقوں کے لیے قید خانہ. کس لیے قید خانہ ہے؟ یہ مومن کے لیے، حدیث پاک میں بھی ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ، دنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور جنت الکافر، کافر کے لیے جنت کیوں ہے کہ اس کو کوئی فکر نہیں اللہ کو راضی کرنے کی، کوئی غم نہیں اٹھاتا اللہ کے راستے کا، کچھ بھی نہیں، اور نہ اس کو کوئی وسوسہ آتا ہے، وہ اپنے کفر پہ ڈٹا ہوا ہے اور دنیاوی عیش و عشرت کے اندر کھو گیا ہے. تو اس کے لیے بظاہر جنت ہے، لیکن بعد میں کیا ہوگا، یہ قید خانہ جو ہے یہ جنت میں تبدیل ہونے والا ہے، اور اس کی جنت جو ہے قید خانہ یعنی دوزخ میں تبدیل ہونے والی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ رو رو کے کوئی اللہ کے جو عشق و محبت سے قائل ہو چکا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح کو، ہر زی روح کو جو انسان کو پیدا کیا، اپنی محبت کی چوٹ لگا کر دنیا میں بھیجا ہے، اپنا اپنی تجلیات کا نظارہ کرا دنیا میں بھیجا ہے. قرآن پاک میں ہے سب بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ارواح کو اللہ نے جمع کیا، بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والی ارواح، اور ان سے یہ پوچھا، سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو ہم نے اس لیے پوچھا کہ تاکہ تم کل دنیا میں جا کے ہمیں بھول نہ جانا،
کل تم کہو کہ ہم نے تو کسی کو دیکھا نہیں, اپنے آبا و اجداد کو بھی بتوں کو پوچھتے ہی دیکھا, ہم تو جانتے نہ تھے, ہم نے تو آپ کو دیکھا نہیں, کیسے آپ کی عبادت کرتے؟ اس لیے ہم نے ہر روح کو جو ہے اپنا نظارہ کرا دیا کر. اب یہاں آ کر جو ہے ہم غفلت میں پڑ گئے, ماحول کے غلط ماحول کے اندر پڑ کے ہم نے اللہ کو بھلا دیا. قرآن پاک میں سب بات لکھی ہوئی ہے, اور جو اللہ نے فرمایا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو اس میں تو خود ہی جواب پوشیدہ ہے کہ نہیں تمہارا رب دیکھو دنیا میں جا کر میں بھول نہ جاؤں. تو یہ سب بات ہمیں پہلے ہی معلوم ہے. فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ ہر بچہ عین دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر بعد میں جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کا ماحول اس کو کافر یا عیسائی یہودی نصرانی ہندو اس کے ماں باپ بناتے ہیں, حالانکہ فطرت میں اس کی اسلام ہوتا ہے, فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہر انسان. تو اس لیے وہ کل قیامت کے دن یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ اللہ میاں ہم تو ہمیں معلوم نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو حجت بنا کے قرآن پاک میں فرما دیا. کسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شہدائی ہے, یہ ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی, ہمیں تو یہ محبت کی چوٹ لگا کر ہی اللہ نے کیا. تو جس کو یہ محبت جو ہے وہ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں بیٹھنے سے یہ چوٹ جو ہے یہ پھر ہمارے حضرت فرما دیتے کہ جب چوٹ کہیں لگ جاتی ہے ہڈی میں تو پھر جب یہ سرد ہوا چلتی ہے خشک تو گرد پھر ابھر آتا ہے, تو پروا ہوا کہتے ہیں, پروا ہوا جب چلتی ہے تو چوٹ میں گرد پھر ہو جاتا ہے, سارا وقت صحیح رہتا ہے, جیسی ہوا شروع ہوتی ہے تو تب شروع ہو جاتا ہے. تو دل میں بھی اللہ نے اپنی محبت کا درد عطا فرمایا ہے, اور جس کی پروا کا موقع اولیاء اللہ کی صحبت ہے, اولیاء اللہ کی صحبت سے پھر وہ درد جو ہے ابھر آتا ہے اور اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور اللہ والا ہو جاتا ہے. تو یہ قید خانہ ہے, جب اس کو اپنے محبوب کی یاد آتی ہے عاشق کو پھر وہ روتا ہے کہ اللہ میں کب اس قید خانے سے آزاد ہوں. لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے عاشقین اللہ کی ملاقات کے شوق میں بے چین ہیں, کب ہمارے محبوب سے ملاقات ہوگی؟ موت کیا ہے؟ اپنے محبوب سے ملاقات کا. رو رو کے گوری مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا, رو رو کے گوری مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ. تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا, تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا مزہ ہی اور ہے. تنہائی میں وہ چاہتا ہے, اللہ کا عاشق جو ہے چاہتا ہے خلوت, مخلوق میں زیادہ رہنا نہیں چاہتا, دل سے ہی رہنا چاہتا, لیکن اللہ کے عاشقین کو تربیت کے لیے اور ان کو دین پہنچانے کے لیے وہ اس کو بخوشی منظور کرتے ہیں. اور یہ ذوق جو ہے اور اللہ کے عاشقین میں رہنا, اس ذوق کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے, اللہم انی اسلک حبا و حبا من یحبک, کہ اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے عاشقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے, لہذا محض خلوت میں رہنا, خلوت کے لیے بھی کچھ وقت نکالے اللہ کی یاد کے لیے, لیکن مخلوق میں بھی رہے اللہ کے لیے, یہ ذوق نبوت ہے. رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا, رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ. دست جنوں کی بات دیکھے کوئی فرزانہ, دست جنوں مانی جو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو گیا, دیوانہ یہ نہیں کہ کپڑے پھاڑ دیے اور فضول حرکتیں کرنے لگا, بلکہ شریعت کا دیوانہ ہو گیا. تو کہتے ہیں نا کہ کھانے کا کسی کا محبوب کھانا ہوتا ہے, اچھا کھانا کسی کا محبوب اچھے کپڑے ہوں, کہتے بھائی میں تو فلاں چیز کا عاشق ہوں دیوانہ ہوں. تو یہ عشق و محبت یہ والا نہیں کہ کپڑے پھاڑنے والا اور ایسی پاگلوں والی حرکتیں کرنے والا, بلکہ دست جنوں یعنی اللہ کی شریعت کا دیوانہ وار پابند اطاعت کرنے والا, زنجیر شریعت میں جکا ہوا. تو ایسا آدمی جو عاشق ہو جاتا ہے اور اللہ کی شریعت کا دیوانہ ہو جاتا ہے, اس کی طاقت کوئی فرزانہ دیکھے, یعنی جو عقل لڑاتے عقل پرست کہ جو بات سمجھ میں آ گئی وہ تو کر لی اور جو بات سمجھ میں نہ آئی وہ شہر سے پوچھتے بھی نہیں, اس لیے کہ شہر سے پوچھ لیا تو منع کر دیں گے, اب یہ نہیں سوچتے کہ شہر کو آپ شہر منع کرے گا تو اس کی جیب میں کون سا نوٹ آئیں گے, کون سا اس کو اس کے نام آپ پہ لوٹ کر دیں گے اگر وہ نام وہاں کر دے گا, شہر کو کیا فائدہ آپ کے اوپر پابندی لگا کے. تو ہوشیاری نفس اور شیطان ہوشیاری سکھاتا ہے کہ فلاں بات کی اطلاع کرو, فلاں بات کی اطلاع کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایسی کر لو, یہ بات تو ویسی ہے نہیں, کسی کو یوں دھوکہ دیتا ہے, کوئی زیادہ ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے کہتا ہے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ورنہ منع کر دیں, تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے, منع کر دیں گے تو میرا ہی نقصان, میرے نقصان سے بچائیں گے مجھ کو. تو شہر پر اگر اتنا اعتماد نہ ہو تو فائدہ نہیں, شہر پر پورا پورا اعتماد ہو کہ اگر شہر منع کرے گا فلاں کام سے, حتیٰ کہ شہر اگر نفلی عبادات پر بھی پابندی لگا دے تو اس کو اجازت ہے. ہاں فرائض واجبات اور سنت موقعہ جس میں شہر کا کوئی دخل, شریعت کے احکامات میں فرائض واجب فرض واجب اور سنت موقع, مغرب کی تین رکعت ہے تو شہر کو مجالی نہیں کہ دو رکعت کر دے چار رکعت کر, نفل پہ نفل اذکار پہ پابندی لگا سکتا ہے کہ بھائی کچھ دن کے لیے ملتوی کر دو, ابھی نہ کرو, دیکھ رہا ہے کہ ذکر کرنے سے دماغ میں خناس بڑھ رہا ہے, تکبر بڑھ رہا ہے اور کوئی بات آ رہی ہے, وجود پیدا ہو رہا ہے تو اس کو پابندی لگا دیتا ہے تاکہ دماغ سے تکبر کا خناس نکل جائے. شہر کیا چاہتا ہے کہ دل کو اخلاق حمیدہ سے مزین کر دے, اور شہر چاہتا ہے کہ خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی آنے والوں کو بھی تعلق والوں کو بھی وہ چاہتا ہے کہ بالکل پاک اور صاف ہوں, اخلاق حمیدہ سے مزین ہوں, ایک بھی نفس اس میں نہ رہے. کسی آدمی آئینے کو رگڑتا ہے رگڑتا ہے رگڑتا ہے رگڑتے رہتا ہے, فائض صاحب فرماتے ہیں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاج جب کھاتا ہے, آئینے کو رگڑا جاتا ہے تب وہ صاف ہوتا جاتا ہے, ہوتا نہیں حتیٰ کہ پھر بالکل ہی چمکدار اور صاف اور شفاف آئینہ ہو جاتا ہے. تو شہر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنا دل بھی اور دوستوں کا دل بھی بالکل صاف اور شفاف ہو, گندگی سے پاک ہو, اسکریچز نہ ہو اس کے اوپر, تو یہ چاہتا ہے اور کچھ اس کا مقصد نہیں ہوتا. تو اس آئینے میں پھر کیا ہوتا ہے, پھر جمال خداوندی نظر آتا ہے, آئینہ جو ہے جمال خداوندی کا عکس ہو جاتا ہے, اچھے اخلاق اچھا کردار, سنت کے مطابق چال ڈھال, سنت کے مطابق اخلاق اور کردار یہ پیدا ہو جاتا ہے تو جمال خداوندی کا آئینہ ہو جاتا ہے. دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ زندہ نالائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ, زندہ نالائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ, فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم دم میں, فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم دم میں, مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ, مل جائے اگر جاؤ 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 ایسے جیسے کوئی بات بات کھیلنے دو, فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم دم میں, فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم دم میں, مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ, مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ, فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم دم میں, مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ. یہ پہلے شعر میں یہ فرمایا کہ دستے جنوں کی یعنی اللہ کی محبت جب حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ غیر ضروری تعلقات کو غیر ضروری سمجھنے لگتا ہے, جب کام کی چیز ہاتھ آ جاتی ہے, جب قیمتی جوہر ہاتھ آ جاتا ہے تو پکا پتھر تھوڑی کوئی آدمی اٹھاتا جمع کرتا ہے, جب قیمتی جوہر ہاتھ آ جائے تو کون یہ مٹی کے اوپر اور کنکر کے اوپر بھاگتا ہے, اس کو کون جمع کرنا چاہتا ہے, پھینک دیتا ہے. زندان علائق یعنی یہ جو قید خانہ ہے, غیر ضروری تعلقات, زیادہ میل جول, زیادہ دوستیاں, یعنی بقدر ضرورت معاش موجود ہے، روزی موجود ہے، پھر بھی لگے ہوئے ہیں، یہ سب غیر ضروری تعلقات ہیں. بقدر ضرورت روزی حاصل ہو جائے بس اپنا اللہ کی یاد میں لگے، اسی میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے دیتے ہیں، بہت سکون اور چین دے دیتے ہیں. آدمی کماتا ہے سکون اور چین کے لیے، راحت کے لیے، اور راحت تو اس کو کبھی زندگی بھر ملتی ہی نہیں، زندگی بھر وہ لگا ہی رہتا ہے، زندگی بھر لگا رہتا ہے. اور جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ کام کرتے کرتے پھر وہ قبر میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں. روزی کما رہے ہیں، آپ نکاح کر لیا، اب بھائی ذرا بچوں کے لیے کچھ کر لیں، پھر بچوں کی شادیاں کر لیں، پھر یہ کر لیں، کرتے کرتے وہ بھی قبر میں گئے. تو یہ سکون اور راحت کا تو کہیں نام نہ ہوا، کما رہے ہیں سکون اور راحت کے لیے، لیکن وہ تو نصیب نہیں. کیا وجہ ہے کہ ضرورت سے زائد محنت ان کاموں کی کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں. تو اس لیے سکون اور چین بھی رخصت ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار ہو جاؤ کہ سوا اللہ کی یاد کے کسی اور چیز میں چین ہے ہی نہیں، کوئی اور چیز ایسی ہے ہی نہیں سوا صرف اور صرف اللہ کی یاد. تو ہم غیر ضروری کاموں میں اگر لگیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ مال چاہے ہاتھ میں آ جائے گا لیکن راحت اور سکون رخصت ہو جائے گا. تو اس کو فرمانے کوئی اللہ والا ہاتھ میں آ جائے، کسی کے اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور اس سے صحیح تعلق کر لو، تو فرزانگی کو تمہاری دیوانگی میں بدل دے گا، اللہ کے عشق و محبت میں بدل دے گا.
فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ، مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ. محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل. ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دل رانا، ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دل رانا. محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل. ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دل رانا، یعنی نفس پر
دیوانہ وار حملہ کرو. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے در خیبر پہ اکیلے تنہ تنہا کیسے حملہ کر دیا تھا، ہم بتاؤں نفس پر بھی ایسی ہمت کے ساتھ ایک حملہ کرو کہ اب تیری ایک بات بھی نہیں مانوں گا، اب جو ہے میں صرف اور صرف اللہ کی بات مانوں گا، اللہ کی رضا کے مطابق کام کروں گا اور اللہ کی ناراضگی سے بچوں گا. ہمت کے ساتھ حملہ کر، آخر اللہ کے پاس جانا ہے، پھر کیا ہوگا اگر غافل چلے گئے.
محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل. ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دل رانا، ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دل رانا. پھر نعرہ مستانہ ہے دل دیوانا، زنجیر علائق پر پھر زرد و رندانا.
آپ کی شعر ہے
گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی افسر، گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی افسر. وہ کاکے تن سے ظاہر نفسی کوئی خزانہ، وہ کاکے تن سے ظاہر نفسی کوئی خزانہ. گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی افسر، وہ کاکے تن سے ظاہر نفسی کوئی خزانہ. کے تن سے ظاہر نفسی کوئی خزانہ.
پھر یہ خزانہ کون سا؟ وہی اللہ کی محبت کا خزانہ.
پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ، پھر نعرہ مستانہ، پھر نعرہ مستانہ،
پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانا زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو اندانا پھر عشق بدامہ ہو پھر چاک گریبا ہو پھر شہر نوردی کا دورا کوئی افسانہ
حیات المسلمین حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے. اس میں سے آج ہم 19ویں روح جس کا عنوان ہے آمدنی اور خرچ کا انتظام رکھنا. مسلمانوں کے بدحالی کو دیکھ کر حضرت حکیم الامت ہر وقت تڑپتے رہتے تھے اور آپ نے یہ رسالہ مسلمانوں کے لیے امت کے لیے لکھا اور اس میں 25 باب ہیں. اس میں سے 19واں آج ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں. آمدنی اور خرچ کا انتظام رکھنا یعنی مال کمانے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو اور اس کے خرچ کرنے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو. تو اس میں آخرت کا تو فائدہ ہے ہی لیکن اس میں دنیا میں بھی برکت ملتی ہے. مال میں برکت ہوتی ہے, رزق میں برکت ہوتی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم حساب کے موقع سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں پر سوال نہ ہو چکے گا, اور 5 میں 2 یہ بھی ہیں کہ اس کے مال کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا, یعنی حلال سے یا حرام سے, اور کاہے میں خرچ کیا. فائدہ تفصیل اس کی یہ ہے کہ کمانے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے, جیسے سود لینا, رشوت لینا, اور کسی کا حق دبا لینا, جیسے کسی کی زمین چھین لینا, یا موروثی کا دعویٰ کرنا, یا کسی کا قرض مار لینا, یا کسی کا حصہ میراث کا نہ دینا, جیسے بعض آدمی لڑکیوں کو نہیں دیتے, یا اس کے کمانے میں اتنا کھپ جانا کہ نماز کی پرواہ نہ رہے, یا آخرت کو بھول جائے, یا زکات اور حج ادا نہ کرے, یا دین کی باتیں سیکھنا, بزرگوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دے, اور اسی طرح خرچ کرنے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے, جیسے گناہوں کے کام میں خرچ کرنا, یا شادی غمی کی رسموں میں, یا نام کے لیے خرچ کرنا, یا محض نفس کو خوش کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ کھانے, کپڑے, یا مکان کی تعمیر, یا سجاوٹ, یا سواری, یا شکاری, یا بچوں کے کھلونوں میں خرچ کرنا. سو ان سب احتیاطوں کے ساتھ اگر مال کماوے یا جمع کرے کچھ ڈر نہیں, بلکہ بعضی صورتوں میں ایسا کرنا بہتر بلکہ ضروری ہے. جیسے بیوی بچوں کا ساتھ ہے اور ان کے کھانے پینے یا ان کو دین سکھلانے میں روپے کی حاجت ہے, یا دین کی حفاظت میں روپے کی ضرورت ہے, جیسے علم دین کے مدرسے میں, یا مسلمانوں کی خدمت, یا اسلام کی تبلیغ کی انجمنیں ہیں, یا اسلامی یتیم خانے ہیں, مسجدیں ہیں, خاص کر جب دشمنان دین ان چیزوں کے مٹانے کے لیے روپے خرچ کرتے ہوں اور حالات ایسے ہوں کہ روپے کا مقابلہ روپے ہی سے ہو سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع کے لیے پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھنے کا حکم فرمایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی گھوڑوں کے رکھنے میں خاص درجے کے ثواب کا اور ان گھوڑوں کی ہر حالت میں بہت بہت نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے. بس ایسی حالتوں میں دنیا اور دین کی موجودہ اور آئندہ حاجتوں کی کفایت کی قدر روپیہ حاصل کرنا عبادت ہوگا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی کی تلاش کرنا فرض ہے, بات فرض عبادت ہے. مطلب یہ جو ہے کہ طلب کسب حلال فریضہ ہے, تو یہ فریضہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کے پیچھے سارے دوسرے فرض کو ضائع کر دے, نماز نہ پڑھے اور دوسرے فرائض کو چھوڑ دے. وہ چیزیں بھی پہلے ہی ہیں, وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, وہ بھی فرض ہے, یہ بھی فرض ہے. ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا 4 شخصوں کے لیے ہے, ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی, سو وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے. یہ شخص سب سے افضل درجے میں ہے. فرمایا کہ وہ بندہ ہے, فرمایا دنیا 4 شخصوں کے لیے ہے, ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا, دین کی واقفیت بھی دی, سو وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے، یہ شخص سب سے افضل درجے میں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال خوش نما خوش مزہ چیز ہے، جو شخص اس کو حق کے ساتھ یعنی شرع کے موافق حاصل کرے اور حق میں یعنی جائز موقع میں خرچ کرے تو وہ اچھی مدد دینے والی چیز ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے. اچھے آدمی سے مراد متقی جو گناہوں سے بچتا ہے. حضرت مقدام بن مادی کا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں صرف اشرفی اور رقیہ ہی کام دے گا. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مال پہلے زمانے میں یعنی صحابہ کے وقت میں ناپسند کیا جاتا تھا، کیونکہ قلب میں دین کی قوت ہوتی تھی، اس لیے مال سے قوت حاصل کرنے کی ضرورت نہ تھی اور اس کی خرابیوں پر نظر کر کے اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں وہ مال مومن کی ڈھال ہے، یعنی اس کو بددینی سے بچاتا ہے، کیونکہ قلب میں وہ قوت نہیں، بس مال کے نہ ہونے سے پریشان ہو جاتا ہے اور پریشانی میں دین کو برباد کر لیتا ہے، ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اللہ پہ اعتراض کرنے لگ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو ایمان ہی غارت ہو جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمارے پاس یہ اشرفیاں نہ ہوتی تو یہ بڑے لوگ ہماری صافی بنا لے، یعنی ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، اور ذلت سے بعض دفعہ دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. اب مال کے سبب ہماری عزت کرتے ہیں اور عزت کے سبب ہمارا دین محفوظ رہتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں کچھ روپیہ پیسہ ہو اس کی درستی کرتا رہے، یعنی اس کو بڑھاتا رہے یا کم از کم اس کو برباد نہ کرے، کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی اس میں محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین ہی پر ہاتھ صاف کرتا ہے، جیسا ڈھال ہونے کے مطلب نے ابھی گزرا. اور یہ بھی فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی کی برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اکثر وہ اتنا ہوتا ہی نہیں کہ اس کو بے موقع اڑایا جائے اور وہ پھر بھی ختم نہ ہو، اس لیے اس کو سنبھال سنبھال کر ضرورت میں خرچ کرے تاکہ جلدی ختم ہونے سے پریشانی نہ ہو. آگے حلال مال کے حاصل کرنے کے لیے ذریعوں کی فضیلت ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا امانت والا تاجر قیامت میں پیغمبروں اور ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. فائدہ اس میں حلال تجارت کی فضیلت ہے. حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے کوئی کھانا اس سے اچھا نہیں کھایا کہ اپنی دستکاری سے کھائے، یعنی اپنے ہاتھ کے ہنر سے کھائے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے، اپنے ہاتھ کی محنت سے کام کرتے، اور وہ دستکاری زرہ بنانا ہے جیسا قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس سے حلال دستکاری کی فضیلت معلوم ہوئی. البتہ حرام دستکاری گناہ کی چیز ہے، جیسے جاندار کا فوٹو لینا، تصویر بنانا، باجے بنانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ قیراتوں پر چرایا کرتا تھا. فائدے میں لکھا ہے کہ قیرات دینار کا 24واں حصہ ہوتا ہے، اور دینار ہمارے سکے سے قریب 2.75 روپے اس زمانے کے حساب سے جب یہ لکھا گیا تھا رسالہ تقریباً 50-60 برس پہلے، دینار ہمارے سکے سے قریب 2.75 روپے کے ہوتا ہے، تو قیرات 2 پائی کم 2 آنے کا ہوا. غالباً ہر بکری کی چرائی اتنی ٹھہر جاتی ہوگی، اور اس سے ایسی مزدوری کی فضیلت معلوم ہوئی جس میں کئی شخصوں کا کام کیا جائے. حضرت عتبہ بن نضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو 8 یا 10 برس کے لیے نوکر رکھ دیا تھا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے. یہ قصہ قرآن مجید میں بھی ہے، اس لیے ایسی نوکری کی فضیلت معلوم ہوئی اس میں ایک ہی شخص کا کام کیا جائے. حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے کی اجازت دی ہے اور فرمایا ہے کہ اس پر کچھ حرج نہیں، اس سے جائز کرائے کی آمدنی کی اجازت معلوم ہوئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ کوئی درخت لگاوے یا کچھ کھیتی کرے پھر اس سے کوئی آدمی یا کوئی پرندہ یا کوئی مویشی کھاوے مگر اس شخص کے لیے وہ بجائے خیرات ہوتا ہے، یعنی خیرات کا ثواب ملتا ہے، اس سے کھیتی کرنے اور اسی طرح درخت یا باغ لگانے کی کیسی فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو یہ بھی عام آدمی کا ایک پسندیدہ ذریعہ ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے آیا، آپ نے اس کے گھر سے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ پانی پینے کا منگا کر اور اس کو نیلام کر کے اس کی قیمت میں سے کچھ اناج اور ایک کلہاڑی خرید کر اس کو دے کر فرمایا کہ جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر بیچو، پھر فرمایا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ مانگنے کا کام قیامت کے دن تمہارے چہرے پر ذلت کا ایک داغ ہو کر ظاہر ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ حلال پیشہ کیسا ہی گھٹیا ہو، اگرچہ گھاس ہی کھودنا ہو، مانگنے سے اچھا ہے اگرچہ شاہ ہی بنا کر مانگا جاوے، جیسے بہت لوگوں نے چندہ مانگنے کا پیشہ کر لیا ہے جس سے اپنی ذلت اور دوسرے پر گرانی ہوتی ہے۔ البتہ اگر دینی کام کے لیے خطاب سے چندے کی ضرورت ظاہر کی جائے تو مضائقہ نہیں، یعنی دینی کام کے لیے اگر صرف اطلاع کر دی جائے کہ بھئی یہ فلاں دینی ضرورت ہے اس کے لیے جو چاہے اپنا خرچ کر دے، اس طرح اطلاع کرنے میں جو مال مل جائے تو اس کے کام میں خرچ کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلال پیشہ کرنے والے مومن سے محبت کرتا ہے، فائدہ اس میں ہر حلال پیشہ آ گیا، کسی حلال پیشے کو ذلیل نہ سمجھنا چاہیے۔ آگے اس کا ذکر ہے کہ اپنی تسلی کے لیے حلال مال کا ذخیرہ رکھنا بھی مصلحت ہے، کہ تھوڑا سا کچھ بچا کے اپنے پاس رکھے، اس میں بھی مصلحت ہے تاکہ آدمی کو اطمینان رہے، تشویش نہ رہے کہ اب کہاں سے کھاؤں گا، یہ زمانہ کمزوری کا ہے، اس لیے مال کو تھوڑا سا رکھ لینا وہ بھی جائز ہے، مصلحت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ یہود بنی نظیر کے اموال مراد زمینیں ہیں جو بذریعہ فتح مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لیے مخصوص تھے، آپ اس میں سے اپنی بیویوں کا خرچ ایک سال کا اکٹھا دے دیتے تھے اور جو بچتا اس کو ہتھیار اور گھوڑوں یعنی جہاد کے سامان میں لگا دیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور اپنے کل مال کو اللہ اور رسول کی نظر کر کے اس سے دستبات بردار ہو جاؤں گا، آپ نے فرمایا کچھ مال تھام لینا چاہیے کہ تمہارے لیے بہتر اور مصلحت ہے، وہ مصلحت یہی ہے کہ گزر کا سامان اپنے پاس ہونے سے پریشانی نہیں ہونے پاتی۔ میں نے عرض کیا تو میں اپنا وہ حصہ تھامے لیتا ہوں جو خیبر میں مجھ کو ملا ہے۔ پہلی حدیث سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بقدر ضرورت ذخیرہ رکھنا اور دوسری حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے مشورہ دینا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسے شخص سے نفرت رکھتا ہوں جو محض بیکار ہو، نہ کسی دنیا کے کام میں ہو اور نہ آخرت کے کام میں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق کوئی دینی کام نہ ہو اس کو چاہیے کہ معاش کے کسی جائز کام میں لگے، بیکار عمر نہ گزارے، باقی دینی کام کرنے والوں کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے، وہ معاش کی فکر نہ کریں۔ یہاں تک آمدنی کا ذکر تھا، آگے خرچ کا ذکر ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال کے ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے، یعنی مال کو ایسی جگہ خرچ نہ کرے گناہوں میں اور فضول خرچے۔ ضائع کرنے کا مطلب بے موقع خرچ کرنا، جس کی کچھ تفصیل حدیث نمبر ایک کے ذیل میں مذکور ہے۔ حضرت انس اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مجموعاً و مرفوعاً روایت ہے کہ بیچ کی چال چلنا، یعنی نہ کنجوسی کرے اور نہ فضول اڑاوے، بلکہ سوچ سمجھ کر اور سنبھال کر ہاتھ روک کر کفایت شعاری اور انتظام اور اعتدال کے ساتھ ضرورت کے موقعوں میں صرف کرے تو اس طرح خرچ کرنا آدھی کمائی ہے۔ جو شخص خرچ کرنے میں اس طرح بیچ کی چال چلے گا وہ محتاج نہیں ہوگا اور فضول اڑانے میں زیادہ مال بھی نہیں رہتا۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس میں خرچ کے انتظام کا گر بدلا دیا گیا اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ زیادہ تر پریشانی اور بربادی کا سبب یہی ہے کہ خرچ کا انتظام نہیں رکھا جاتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ میں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر قرض لینا شروع کر دیتے ہیں جس کے برے نتیجے بے شمار ہیں، دنیا میں بھی جو کہ دیکھے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی جیسا ہے۔ اکثر ہمارے ہاں تو شادی بیاہ کی رسموں میں بہت پیسہ ضائع کرتے ہیں, اور بھی بچہ پیدا ہونے کی رسمیں اور کیا کیا رسمیں بنا رکھی ہیں مسلمانوں نے, برتھ ڈے پارٹیاں شروع کر دی ہیں, کہیں کچھ کر دی ہیں. اگر زندگی ختم ہو رہی ہے اور اس کی خوشی منا رہے ہیں, زندگی ختم ہونے کی سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی خوشی منا رہے ہیں کہ سانسیں ہماری کم ہو رہی ہیں. یہ سارے جہالت کے طریقے جانوروں سے آئے ہیں, جو کافر ہیں انہوں نے یہ سب طریقے ایجاد کیے ہیں, اور مسلمان یہ ٹی وی نیٹ اور کیبل کے چکر میں پڑ کے انہوں نے یہ دیکھ دیکھ کے انہوں نے بھی اپنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں فرمایا, یعنی جو کسی کا مالی حق کسی کے ذمے آتا ہو یہ دینی دین ہے, دین کے بارے میں فرمایا, یعنی دین قرضے وغیرہ. روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں فرمایا, یعنی جو کسی کا مالی حق کسی کے ذمے آتا ہو, قسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے, اگر کوئی شخص جہاد میں شہید ہو جاوے پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جاوے پھر زندہ ہو کر تیسری بار شہید ہو جاوے اور اس کے ذمے کسی کا دین آتا ہو یعنی قرضہ ہو, وہ جنت میں نہ جاوے گا جب تک اس کا دین ادا نہ کیا جاوے گا. فائدے میں لکھا ہے کہ البتہ جو دین کسی ایسی ضرورت سے لیا کہ شرع کے نزدیک بھی وہ ضرورت ہے اور اس کے ادا کرنے کی دھن میں بھی لگا ہے اس کی اجازت میں, یعنی نیت ہو اس کے دینے کی. ان سب حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ مال کا آمد و خرچ اگر شرع کے موافق ہو تو وہ خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اس میں کوئی برائی نہیں, اور جہاں برائی آتی ہے وہ اس صورت میں ہے جب اس کا آمد اور خرچ شرع کے خلاف ہو. جیسے حدیثوں میں نکاح کرنے کی اور نسل بڑھانے کی تاکید بھی آئی ہے, پھر بیوی اور اولاد کو دشمن بھی فرمایا ہے, یعنی جب آخرت سے روکے, یہی حالت مال کی ہے. اسی لیے فتنہ ہونے میں بھی مال اور اولاد دونوں کا ساتھ ہی ذکر فرمایا, لیکن جب آخرت سے غافل کرے. بس ان سب کی ایک حالت ہوئی, سو خدا تعالیٰ کی نعمتیں خوب برتو مگر غلام بن کر نہ کہ باغی بن کر, یعنی اللہ کی نافرمانی میں نہ استعمال ہو, ہماری طاقت بھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. یہ سب حدیثیں مشکات سے لی ہیں, اور بعضی حدیثیں جو دوسری کتابوں سے لی ہیں ان کے ساتھ نام کے ساتھ عین بڑھاتی. استغفار کر لیجئے, اللہ پاک قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما نخفي الصدور اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء الكارب إله العالمين جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے, میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے, سب دوستوں کو حاضرین حاضرات کو غائبین و غائبات جو سن رہے ہیں اللہ سب کے سب کو, اے اللہ تمام مسلمانوں کو اللہ اپنے کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے, اے اللہ 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ تقویٰ کامل نصیب فرما دیجئے, اے اللہ آپ کا راستہ بغیر جذب کے طے نہیں ہو سکتا, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جلد فرما دیجیے, اے اللہ جلد کی بھیک عطا فرما دیجیے, اے اللہ اپنے جلد خاص کی بھیک عطا فرما دیجیے, اور ہم سب کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے, یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم کو اپنا بنا لیجیے. اللہم کلنا وجعلنا لک, اللہم کلنا وجعلنا لک, اللهم كلنا وجعلنا لك، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا واهدي أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم عافنا وعاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری سب پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہم بدحالوں کے احوال کی درستگی فرما دے، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، ان کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ہم کو نیک صالح اللہ والے رشتے محبت والے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ جن کی اولاد نہیں اللہ ان کے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو مطیع اور فرما بردار بنا لے، اپنا فرما بردار بنا لے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما، چھوٹوں کو بڑوں کے لیے اے بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، ہماری تمام جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے، اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دے، اے اللہ سعادتن فسعادتن متصاعدن متغائدن متغاوتن درجات قرب بے انتہا عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے مرشدین کی تعلیمات پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.